عدد سنستوز في خدا ورسول ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد. سورہ مزمل کی تشریح اور اجماع و تشریح کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں چند اوقات عرض ہوئے تھے, اور آج اس کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے چند مزید اوقات آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے. یہاں تک ہم پہنچ چکے تھے وذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا. خدا نے فرمایا کہ ان صاحبان نعمت جھوٹ بولنے والوں کو چھوڑ دو, اور مثلا ان کا معاملہ میرے سپرد کر دو, ومہلہم قلیلا ان کو تھوڑی سی مہلت دو. اور کوئی ممکن ہے کہہ سکے کہ تھوڑی سی مہلت کتنی مہلت؟ مثلا بنی امیہ نے 132 سال حکومت کی, بنی عباس نے 400 سال حکومت کی, آئی مہلت تھوڑی سی مہلت ہے. ہم کہیں گے کہ نظام خدا کے اندر جس کی اس دنیا کو بنے ہوئے 5 ارب سال ہو گئے ہیں, نہیں معلوم کتنے کروڑ سال اس دنیا میں اور چلنا ہے, یہ مدت کوئی زیادہ مدت نہیں ہے. چند سال اس نے ظالموں کو مہلت دی, اور اس کے بعد پھر نہیں معلوم کتنے عرصے کے نظام عدل قائم ہوگا. یعنی میں اور آپ نہیں جانتے واقعہ جب حجت خدا تشریف لائیں گے اس کے بعد سے لے کے قیامت تک یہ نظام عدل کتنے سال چلنا ہے. بظاہر کافی مدت ہونی چاہیے کہ اگر 1200 سال مثلاً غیبت کا انتظار رہا ہے, انتظار کے بعد جب نتیجہ حاصل ہوگا تو شاید وہ چھوٹا نہیں ہونا چاہیے, بہت لمبی مدت ہونی چاہیے. دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ دنیا کے اندر تھوڑی سی مہلت دی ہے, پھر آخرت میں بہت لمبا عذاب ہو, اس اخروی بہت طولانی عذاب کے مقابلے میں یہ جو 100-200 سال 150 سال انہوں نے کام کر لیا, یہ ان کے مقام کے لیے بہت تھوڑی سی مہلت ہے. مریں گے تو پھر عذاب بہت لمبا ہے. انا لدینا انکالا و جحیما و طعاما ذا غصۃ و عذاب الیما. خدا تعالیٰ فرمائے کہ ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں ہیں, آتش ہے, اور ایسا کھانا ہے کہ جو گلے میں پھنس جائے گا. وہ عذاب الیما, میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ان سے کئی چیزیں مراد ہو سکتی ہیں, ظاہر باطن, اس باطن کی باتیں. ایک ظاہر مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کو بیڑیاں پہنائی جائیں گی, کچھ آگ ہوگی, اور اس کے علاوہ ایک ایسا کھانا ہوگا جو گلے میں پھنس جائے گا, نہ نگل پائیں گے نہ اگل پائیں گے, اور اس کے علاوہ بہت دردناک عذاب اور بھی ہیں. تو ہم نے عرض کیا کہ ان سب کو ہم ایک علامت کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں. ممکن ہے قیامت کے دن مثال کے طور پر بیڑیاں پہنانے کی ضرورت ہی نہ ہو, اور بھی کسی قسم کا عذاب ہو. یہ تو ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ بیڑیاں مثال کے طور پر ممکن ہے. آج کوئی کہے کہ بھائی آج کل کے زمانے میں بیڑیاں نہیں پہنائی جاتی, تو مثلاً کسی کو اگر ٹارچر کرنا ہو یا جیل خانے میں رکھنا ہو تو اس کو بیڑیاں نہیں پہناتے, کچھ اور کرتے ہیں. جو کچھ بھی کرتے ہیں خدا نے اس کو نشانی کے طور پہ لیا ہے, اور ممکن ہے کہ اس سے مطلب کچھ اور ہو. مثلاً بیڑیاں کیا کرتی ہیں؟ بیڑیاں پہننے کے بعد انسان کی حرکت محدود ہو جاتی ہے, وہ چل نہیں پاتا. یہی کہ قیامت کے دن کچھ لوگ پہنچیں گے, مزید کمال حاصل نہیں کریں گے, جس حیوانیت پر تھے اسی حیوانیت پر باقی رہ جائیں گے. مثلاً خدا نے کہا نعوذ باللہ, کوئی آدمی یہاں سے جب دنیا سے گیا آخرت میں پہنچا تو کسی جانور کی شکل میں پہنچا. اب بیڑیاں کیا ہیں؟ بیڑیاں یہ ہیں کہ کسی جانور سے انسان نہیں بنے گا, بنے گا تو بہت ہلکے ہلکے بنے گا. اور جس کے مثلاً پاؤں میں بیڑیاں نہیں ہوں گی تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہماری دنیا کے اندر جس کے پاؤں میں بیڑیاں نہیں ہوتی وہ معمولی رفتار سے چلتا ہے, کبھی چلتا ہے کبھی بھاگتا ہے. تو قیامت کے دن جائے گا اس کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی, اس کا مطلب ہے وہ جس جانور پن پہ پہنچا تھا اسی جانور پن پہ آہستہ 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 چلتا رہے, اور جو ان بیڑیوں سے بچ گیا وہ جب قیامت کے دن پہنچے گا تو تیزی سے اپنے سفر کو طے کر لے گا, اور وہ مثلا اس کے اندر کچھ خامیاں کوتاہیاں ہوئیں ان خامیاں کوتاہیوں کو طے کرتے ہوئے آسانی سے آخر کے مراحل طے کر پائے گا. اس کے علاوہ مثلا فرمایا طعام و غصہ, ایسا کھانا جو گلے میں پھنس جائے گا. میں نے عرض کیا اچھا کہ یہ قیامت کے دن اس سے مطلب کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. اچھا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی قیامت کا معاملہ نہ ہو, اسی دنیا کا معاملہ ہو, اسی دنیا کا معاملہ ہو. مثلا خدا تعالیٰ نے فرمایا انا لدینا انکالا, ہمارے پاس بیڑیاں ان کے لیے. کیا مطلب بیڑیاں ہیں؟ اسی دنیا کے اندر بیڑیاں. کیا بیڑیاں؟ کبھی بھی کمال حاصل نہیں کرے گی. انہوں نے جھوٹ بولا, انہوں نے ظلم کیا, اب کیا ہوگا؟ ان کے پاؤں پہ بیڑیاں پڑ جائیں گی. فزیکلی تو پاؤں پہ بیڑیاں نہیں ہوں گی, لیکن اسپرچولی پاؤں کے اوپر بیڑیاں پڑی بھی ہوں گی, کبھی بھی اس دنیا کے اندر کمال حاصل نہیں کر پائیں گے. ہمیشہ نشانیوں کو دیکھتے رہیں گے, حرکت نہیں کر پائیں گے.
اور ہم ایسے انسانوں کو بہت دیکھ رہے ہیں کہ جو اللہ کی نشانیاں وہ دیکھتے ہیں لیکن کمال کی سمجھ حرکت نہیں کر سکتے. کیوں؟ کچھ بنیاد میں خرابیاں ہوئی ہیں جنہوں نے ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی, نہیں نکل پا رہے. اسی طریقے سے جہیمن آگ کے اندر ہے. آگ کے اندر کیا مطلب؟ مثال کے طور پر حسد کرنے والا ہمیشہ ایک آگ کے اندر ہے, ساری نعمتیں اس کے ہاتھ میں ہیں لیکن پھر بھی ایک آگ کے اندر ہے. کس آگ کے اندر ہے؟ زندگی میں چین نہیں لے پاتا, دل سے خوش نہیں ہو پاتا, ہمیشہ کڑتا رہتا ہے. اس کے پاس یہ کیوں؟ یہ ایک آگ ہے اس کے لیے. اس کے علاوہ تعامن ذا غصہ, ایسا کھانا جو نگل نہیں پائے گا, اگل بھی نہیں پائے گا. ایسی کوئی دولت, مثلا تصور کریں ایسی ایک دولت, ایسا ایک کاروبار, ایسی ایک بزنس جس کو نہ چلا پا رہا ہے نہ جان چھڑا پا رہا ہے, زندگی عذاب ہو گئی. ساری زندگی اسی کی گٹھ جوڑ میں لگا ہوا ہے, نہ بیچارہ یہ کر پاتا ہے کہ اس سے جان چھوڑاؤ بھائی, یہ کام مصیبت میں پھنس گیا, نہ یہ کر پاتا ہے کہ چلو اب ایک قدم آگے بڑھو, اب کوئی آگے کوئی چیز آئے. نہیں, کچھ نصیب میں نہیں ہے. بس نصیب میں کیا ہے؟ غصہ ہی غصہ ہے, غم ہی غم. وعذاب علیم, اس کے بعد خدا تعالیٰ فرماتا ہے کچھ اور دردناک عذاب بھی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ تم لوگ نہیں سمجھ پاؤ گے, زیادہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. بس اتنا سمجھ لو کہ یہ جو کچھ تھا یہ کم تھا, اس کے علاوہ دردناک عذاب بھی ہے. اب اے خدایا, بیڑیاں, آگ اور ایسا گلے بھی پھنسنے والا طعام, اس کے علاوہ کیا دردناک عذاب ہے تیرے پاس؟ ہمیں نہیں معلوم. کچھ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے, کچھ کچھ کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ انسان جانور بن جاتے ہیں, دنیا میں یہی ہو رہا ہے. ایسی ایسی چیزیں پڑھنے اور سننے میں آ رہی ہیں جس کو پڑھ کر اور سن کر انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر یہ بھی آخر الزمان نہ ہوا پھر کیا ہوگا. واقعی آدمی سوچنے لگا, یعنی تصور بھی اور تذکرہ بھی شاید معقول نہیں ہے, لیکن انسان یہ بتانے کی خاطر کہ اگر لگام چھوڑ دی تو کہاں پہنچیں گے. ایسے ساحل موجود ہیں جس پہ سب لوگ برہنہ ہیں, ایسی تصویریں کھنچواتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں جہاں سب برہنہ ہو کے بیٹھے رہتے ہیں, ایسے فنکشنز ہو رہے ہیں جس کے اندر یہ حالت میں بیٹھے ہیں. یہ انسانیت ہے, انسانیت کی تاریخ میں کبھی اتنی برہنگی نہیں آئی تھی جتنی اس وقت, کبھی نہیں آئی تھی. مثلا آپ کہیں گے تو مبالغہ میں کہتے ہی ہیں, نہیں ہے مبالغہ میں, عرض نہیں کر رہا, واقعا کبھی نہیں تھی. ہاں مثلا زیادہ سے زیادہ سمجھ میں آتا ہے, مثلا جیسے آسٹریلیا میں ایک نسل ایبورجنس جن کو کہتے ہیں کہ وہ لوگ برہنہ رہتے تھے. اصل ان کے قانون, میں نے ایک دوست مجھے بتا رہے تھے, انہوں نے ایبورجنس کے اوپر تھوڑا سا کام کیا تھا, تو بتا رہے تھے کہنے کے ایبورجنس میں قانون یہ کہ اگر کسی نے کسی دوسری کی عورت کو غلط نظر سے دیکھ بھی لیا تو اسے قتل کر دے گا. جبکہ برہنہ رہتے ہیں, تو میں سوچنے لگا کہ وہ برہنہ پھر ان ماڈرن فیشنیبل لوگوں سے زیادہ بہتر تھے. کم سے کم فکر کے اوپر کچھ تو قید تھی ان کے, ان کے اندر کچھ بھی نہیں. یہ تو واقعی عجیب برہنگی میں پھنس گئی دنیا. اب یہ کیا ہے؟ یہ وہ عذاب علیمن ہے جس کے اندر پھنس گئے. اچھا, اس سے ان کو مزے آ رہے ہیں؟ آپ کچھ مزے آتے ہیں, لیکن ایسی ایسی مصیبتوں میں پھنسے ہیں جس کا سمجھ میں نہیں آتا ہوگا کیا. مثلا خود سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ اولاد کی محبت سے ختم ہو گئے, محروم رہ گئے. اب نہ ہم اولاد سے محبت کر پا رہے ہیں, نہ ہماری اولاد ہم سے محبت کر پا رہی ہے. ان سب چیزوں سے محروم ہو گئے, خود سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ پھنس گئے, لیکن مسئلہ یہ ہے اب نکل نہیں پائیں گے, اب نکل نہیں پائیں گے. اور اس کے مقابلے میں کیا کرتے رہیں گے؟ دوسروں سے کہتے رہیں گے تمہارے پاس یہ نہیں ہے, تمہارے پاس یہ نہیں ہے, اس بیوقوف کی طرح جو دوسرے کے سامنے اکڑتا رہتا ہے, اندر اندر پڑتا رہتا ہے. یہ اس حماقت میں پھنسے رہیں گے اور پتہ نہیں ان کا انجام کیا ہوگا. اس کے بعد فرمایا یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا. خوبصورت تعبیر ہے یہاں پر, درست سے عرض کرتا ہوں, تشریح عرض کرتا ہوں, اس کی درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. یوم ترجف الارض, اس دن زمین لرز جائے گی. اضطراب کے عالم میں کوئی آدمی اگر لرزنے لگے اس کو رہج کہتے ہیں. ایک آدمی مثلا بہت زیادہ پریشان ہو گیا, پریشان کی حالت میں لرز رہا ہے, جس کے لرزنے کے اوپر اس کو کنٹرول نہیں ہے, اس کا قانون نہیں ہے, اس کو رہج کہتے ہیں. خدا تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک دن آئے گا جب یہ زمین اور یہ پہاڑ سب لرز رہے ہوں گے, اس طرح سے لرز رہے ہوں گے. اچھا دو تین راستے ہیں ہمارے پاس, وہی ایک تو یہ کہ ہم اس کو ظاہری طور پہ لے لیں. ظاہر پہ لینا غلط نہیں ہے, قرآن کریم نے ظاہر اس لیے رکھا ہے کہ اگر وہ ظاہر نہ رکھتا تو پھر انسانوں کو سمجھ میں کیسے آتا. اور یہ جو قرآن کریم نے کئی جگہ پہ فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے قرآن کو آسان کر کے نازل کیا ہے, یہ اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب آپ پرانی کتابوں سے مقایسہ کریں. جو پرانی کتابیں نازل ہوئی ہیں اور ان میں سے جو پیسز صحیح رہ گئے ہیں ان سے جب آپ قرآن کریم کا مقایسہ کریں تب آپ کو اور مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ آسان کر کے نازل کرنے کا مطلب کیا ہے. مثلا ابھی آپ پڑھ رہے ہیں یوم ترجف الارض والجبال, اس دن زمین اور پہاڑ ہل رہے ہوں گے اضطراب کے عالم میں, اور پہاڑ جو ہیں وہ مٹی کے تودے بن جائیں گے, جیسا کہ اس کے ترجمے میں لکھا ہوا ہے. یہاں پر آپ کو کوئی بات پریشان کن نہیں لگ رہی, صحیح ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے, زمین ہلے گی پہاڑ ہلیں گے سب کے سب پہاڑ کے تودے بن جائیں گے. ظاہر میں بھی اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو مشکل نہیں ہے, لیکن دوسری کتابوں میں ایسا نہیں تھا, ان کا کوئی ظاہر نہیں تھا. اگر آپ اس کے ظاہر پڑھیں تو اس میں لکھا ہے مثال کے طور پر کہ ایک خاتون ہوں گی جن کے اوپر 12 ستاروں کا تاج ہوگا, ان کو ایک اژدہا کھانے کی کوشش کرے گا. آپ آدمی کہیں گے کیا ہے, یہ انجیل کے اندر ہے, بائبل کے اندر, بائبل کے آخری چیپٹر کے اندر ہے, جس کے بارے میں گمان قوی یہ ہے کہ خراب نہیں ہوا ہے. صحیح, اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کا ظاہر بھی بہت سخت ہے, اس کا ظاہر سمجھ میں ہی نہیں آتا, لیکن قرآن کریم کو اگر دیکھیں قرآن کریم کا ظاہر بہت آسان سمجھ میں آتا ہے. جس دن زمین اور پہاڑ ہل رہے ہوں گے اور پہاڑ مٹی کا تودہ بن جائیں گے, البتہ یہ ایک ظاہر ہے جو عام آدمی کے لیے ہے, وہ بھی سمجھے تو اسے کچھ نہ کچھ ملے گا, لیکن باطن بھی ہیں اس کے اندر, اس کے اندر باطن بہت زیادہ ہیں. مثال کے طور پر جن لوگوں نے قرآن کریم کی تشبیہات کے اوپر کام کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر تشبیہ سے مراد یہ جو زمین اور پہاڑ ہے. اب ذرا تصور تھوڑا سا دیکھیے گا, میں اردو والے حصے سے پڑھتا ہوں تاکہ آپ جب اردو والے حصے پہ ترجمے کے اوپر غور کرنے لگیں تو آپ یہ نہ سوچیں کہ صرف عربی والے غور کر سکتے ہیں, نہیں, اردو والے بھی غور کر سکتے ہیں. مثلا اردو میں کیا لکھا ہے, جس دن زمین اور پہاڑ لرزے میں آ جائیں گے اور پہاڑ ریت کا ٹیلا بن جائیں گے. اچھا شروع جملے میں تھا جس دن زمین اور پہاڑ لرزے میں آئیں گے, اور بعد والے جملے میں صرف پہاڑ کا تذکرہ ہوا ہے, زمین کا تذکرہ نہیں ہوا ہے. کیا پہاڑ زمین کا حصہ نہیں تھا؟ پہاڑ بھی تو زمین کا حصہ ہی تھا, تو اس کا کیوں تذکرہ کیا؟ تو ایک سادہ جواب یہ ہے کہ بھائی پہاڑ جو ہے وہ زیادہ عظمت کی چیز ہے, انسان اس کو دیکھتا ہے تو اس کی مضبوطی کو زیادہ سمجھتا ہے, زمین کی مضبوطی کو زیادہ نہیں سمجھ پاتا. اب جن لوگوں نے تشبیہات پہ کام کیا انہوں نے کہا نہیں, یہاں سے مطلب کچھ اور بھی ہے. قرآن کریم معاشرتی کتاب ہے, قرآن کریم نے معاشرے کی تشبیہ دی ہے یہاں پر. زمین وہ لوگ ہیں, عوام ہیں کہ جو زمین کے اوپر موجود ہیں, ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے. جبال وہ قوم و قبیلے سردار ہیں جو اپنے دانش میں پہاڑ ہیں, جو اپنے دانش میں بہت کچھ ہے. خدا تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, یوم ترجف الارض والجبال, ایک دن آئے گا یہ زمین اور پہاڑ سب ہل جائیں گے, چاہے عام عوام ہو چاہے وہ اس قبیلوں کے سردار ہوں جن کے تکبر نے ان کو پہاڑ بنایا ہوا ہے, یہ سب ہل جائیں گے. پھر ان پہاڑوں کو کہاں, وہ پہاڑ مٹی کا تودہ بن جائیں گے. عوام تو خیر ہلے گی اپنی جگہ رہے گی, لیکن وہ جو پہاڑ بنے ہوئے تھے وہ کیا ہو جائیں گے, یہ مٹی کا تودے بن جائیں گے. کیا مطلب, وہ متکبرین, وہ حاکمین, ظالمین, جابرین, خدا مختار فرما سب کو ختم کر دوں گا میں. اچھا اس میں بہت خوبصورت ایک مثال ہے, میں اس کو دیکھ رہا تھا, وہ یہ اردو کے ترجمے میں شاید بات ریفلیکٹ نہیں ہو پائے گی, یہ لکھا ہے عربی میں یوم ترجف الارض والجبال, زمین اور پہاڑ کے اوپر لرزہ طاری ہو جائے گا, وکانت الجبال کثیبا مہیلا, اور وہ جو پہاڑ ہوگا وہ مٹی کے تودے کی طرح ختم ہو جائے گا, دھنس جائے گا. اب اس میں مثال کیا ہے, اس میں اس طرح سے ہے کہ آپ اور میں تو سی سائڈ کے رہنے والے ہیں, اب ہم لوگ ہمیشہ بچپن سے جاتے ہیں سی سائڈ پر, کچھ نہ کچھ بناتے ہیں وہاں پر, صحیح, یہ جو ہم اوپر نیچے پہاڑ شہاڑ بناتے ہیں اس کے اوپر کچھ بنایا, اب سمندر کی ایک لہر آتی ہے تو سمندر کی لہر کیا کرتی ہے, نیچے سے مٹی کو کھسکا دیتی ہے, نیچے سے مٹی کو کھسکا دیتی ہے, تو آپ نے جو اونچا بنایا تھا وہ تھوڑا سا نیچے آ جاتا ہے. اچھا دیکھنے میں ابھی بھی لگ رہی ہے شیپ باقی ہے, لیکن نیچے سے مٹی کھسک گئی ہے. کبھی آپ سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہوں اور مثلا لہر آئے اور چلی جائے تو کیا ہوتا ہے, آپ نیچے دھسنا شروع ہو جاتے ہیں, اور اگر آپ کچھ دیر ایسے ہی کھڑے رہیں تو آپ نیچے چلے جائیں گے. اس عمل کو کہتے ہیں مہیلا, یعنی دیکھنے میں تو پہاڑ ہی لگتا ہے لیکن در حقیقت ختم ہو چکا ہوتا ہے, دب چکا ہوتا ہے. یہ امریکہ دیکھنے میں پہاڑ لگ رہا ہے نا, یہ ختم ہو چکا ہے, اس کی مٹی کھسک چکی ہے, یہ نیچے جا چکا ہے, دیکھنے میں پہاڑ لگ رہا ہے. خدا نمتا مطالعہ فرماتا ہے تمہیں آخر وقت تک یہ پہاڑی لگیں گے لیکن کھوکھلے ہیں, ان میں کچھ نہیں ہے. تو وہ فرمانا کیا چاہ رہا ہے, جو تمہیں بہت پہاڑ لگ رہے ہیں وہ بھی مٹی کے تودے ہیں جو مٹی کے اوپر کھڑے ہیں, کسی جو وقت مٹی کھسکا دیں گے ان کا نشان بھی نہیں رہے گا, کام گئے, سب غائب ہو جائیں گے. یوم ترجف الارض والجبال, ایک دن آئے گا جب زمین اور پہاڑ کے اوپر لرزہ آئے گا اور یہ پہاڑ کیا ہو جائیں گے, یہ مٹی کے تودے بن کر یوں مٹی نیچے سے نکل جائے گی ان کے اور یہ یوں ایسے بیٹھتے چلے جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے, مٹی کا ڈھیر بن جائیں گے. انا ارسلناکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا, فرمایا کہ اے لوگوں ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا ہے جو تمہارے اوپر گواہ ہے, جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف بھی ایک رسول بھیجا تھا. اب یہاں پر خدا تعالیٰ نے وہ جو قرآن کریم کا انداز ہے کہ گزشتہ قوم سے عبرت حاصل کرو, تم پہلے نہیں ہو اور تم آخری بھی نہیں, تم سے پہلے تم سے زیادہ طاقتور تھے. اچھا ہم نے قرآن کریم میں اس بات کو بہت نوٹ کرنے کی کوشش کی کہ خدا تعالیٰ یہ کیوں فرماتا ہے کہ تم سے پہلے والے تم سے زیادہ طاقتور تھے, جب جو قرآن کریم ہم سے بھی خطاب کر رہا ہے. مثال کے طور پر جیسے میں تو چلو ایک مسکین آدمی ہوں, ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوں, ایک آدمی جو مثلاً امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, بظاہر بڑا طاقتور ہے, اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے, ان کے پاس جناب اسپیس ٹیکنالوجی ہے, یہ ٹیکنالوجی ہے, وہ ٹیکنالوجی ہے, خدا تعالیٰ کا خطاب اس سے بھی ہے یا نہیں ہے, شاید اس سے زیادہ ہے میرے مقابلے میں. تو اس سے کیا کہہ رہے ہیں, کہہ رہے مت سوچو کہ تم طاقتور, تم سے پہلے والے تم سے زیادہ طاقتور تھے. اچھا یہ اسپیس ٹیکنالوجی والے ہیں, ان سے زیادہ طاقتور لوگ تھے یہ جن کے پاس پتہ نہیں کون کون سے انٹر کانٹینینٹل بیلسٹک میزائلز ہیں, ان سے زیادہ طاقتور لوگ بھی تھے. خدا نے فرمانے ہاں تھے, تم نہیں جانتے. اور ان سب کا کیا ہوا تھا, ان سب نے نافرمانی کی تھی, ہم نے سب کو کچل دیا تھا, اب تمہاری بات. فرمایا خدا تعالیٰ نے انا ارسلنا الیکم رسولا, ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے, شاہدا علیکم, یہ تمہارے اوپر گواہ ہے. اس میں اس جملے میں بہت چیزیں ہونی چاہیے جو خدا تعالیٰ نے رسول خدا کو کس انداز میں قرآن کریم میں پیش کیا, اس کے مستقل موضوع ہے کہ رسول خدا کو کس انداز میں پیش کیا ہے. اچھا ہم اہل بیت کے چاہنے والوں پر ایک تہمت یہ بھی لگی رہتی ہے کہ ہم رسول خدا کے مقام کو اتنا بیان نہیں کرتے, اور بلکہ بعض ہمارے کچھ دوست احباب تو بڑی ہی کوتاہی میں اس میں بہت ہی آگے چلے گئے. عجیب سناؤں میں آپ کو, میں تو حیران رہ گیا کہ بھائی اب اس کا کیا علاج کیا جائے. ہند ہے جو یہاں حیدرآباد بھی آتے تھے مجلس پڑھنے کے لیے, ان کا اس مقرام میں ذہن سے نکل گئے, فوت ہو گئے. وہ یہاں پہ خوب مجلسیں پڑھتے تھے حیدرآباد میں, اور ماشاءاللہ فضائل وغیرہ خوب اچھی طرح سے بیان فرماتے تھے. تو کہنے لگے کہ وہ جب وہاں پر آئے, ایک دوست نے بتایا کہنے کہ وہ وہاں پر آئے تو لوگوں نے بتایا کہ بھائی یہاں کی فضا بہت عجیب ہے, یہاں تو آپ نے کوئی نصیحت کی اور آپ مقصر ختم ہو گئے معاملہ, آپ گئے. بھائی ہم کیسے مقصر ہو سکتے ہیں, ہم نے اتنی ہزاروں مجلسیں اہل بیت اطہار کے فضائل پر پڑھی ہیں. ہم نہیں, یہاں معاملہ کچھ اور ہے. اچھا کیا کر سکتے ہیں, خیر وہ گئے مجلس پڑھی انہوں نے وہ روایت پڑھی کہ مولا امیر المومنین نے ارشاد فرمایا درود بھیجے گا ان کی شان, فرمایا کہ رسول خدا نے مجھے ہزار علم کے دروازے سکھائے اور میں نے ہر دروازے سے ہزار دروازے عکس کیے. یہ روایت مشہور ہے, معروف ہے, بالکل صحیح روایت ہے. اور شاید ہزار بھی کم ہوں مبالغت, یعنی اس کو ہم جیسے لوگوں کی کم فہموں کے لیے ہزار فرمایا ہو, نہ پتہ نہیں کیا تھا, سب نیچے آئے ان کا بائک آؤٹ ہو گیا, خبر مقصر ہے. انہوں نے کہا بھائی اس پہ کون سا مقصر, کہنے لگا یہ تو آپ نے کہا کہ حضرت علی نے رسول خدا سے سیکھا, حضرت علی تھوڑی رسول خدا سے سیکھی. اب سب حیران تھے, اب کیا کریں. نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے امیر المومنین نے کہ میں بچپن سے رسول خدا کے پیچھے ایسے چلا تھا جیسے اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ چلتا تھا, جو وہ سکھاتے تھے میں سیکھتا تھا, جو وہ سناتے تھے میں سنتا تھا, جو وہ دکھاتے تھے میں دیکھتا تھا, جو وہ دیکھتے تھے میں دیکھتا تھا, جو وہ سنتے تھے میں سنتا تھا. یہ سب امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں لکھا. اب عالم یہ ہے اس کے نتیجے میں نہیں معلوم کتنی غلط فہمیاں شیعت کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں ایجاد ہو گئی. اب غلطیاں کچھ دوست کر رہے ہیں اور بدنام پوری شیعت ہو رہی ہے, یہ کیا مشکل ہے. آپ کہاں پہنچانا چاہ رہے ہیں. امیر المومنین اپنی ذات گرامی کو جس طرح سے توصیف فرما رہے ہیں جو میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے, جتنا ہمیں سمجھانے کے لیے انہوں نے بیان کیا ہے کم سے کم اس کو تو سمجھ دیجیے. میں اب اس میں اگر ہم غلطی کریں گے تو پھر تو بہت غلطی ہو جائے گی. تو رسول خدا کا ایک تعارف ہے جو قرآن کریم نے رسول خدا کا تعارف کروا کہ مثلاً شاہد ہیں اور رسول خدا تمہاری ہدایت کے لیے بےتاب ہیں, رسول خدا کی ذات مقدس تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے, اور ان تمام چیزوں کے ساتھ اس میں سے ایک جملہ یہاں پر آیا انا ارسلنا الیکم رسولا, ہم نے تمہاری طرف رسول کو بھیجا ہے, شاہدا علیکم, یہ تمہارے اوپر گواہ ہیں, کما ارسلنا الی فرعون رسولا, جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف بھی ایک نبی کو بھیجا تھا اور فرعون نے کیا کیا تھا, فعصا فرعون الرسول, اور اس فرعون نے رسول کے مقابلے میں اسیان کیا تھا, بغاوت کی تھی, گناہ کیا تھا, نافرمانی کی تھی. اسیان کو نافرمانی میں معمولاً تعبیر کرنا چاہیے, البتہ اسیان کی بنیاد معمولاً بغاوت ہوتی ہے, اور بغاوت کی بنیاد معمولاً اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنا ہوتا ہے, اور بے نیازی بے نیاز سمجھنے کی بنیاد معمولاً طاقتوری ہوتی ہے. تو جب طاقت آتی ہے تو انسان اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے, جب بے نیاز سمجھتا ہے تو بغاوت کرتا ہے, بغاوت کرتا ہے تو نافرمانی کرتا ہے. ادھر سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر بے ظرف کو طاقت مل جائے تو اس سے بڑا باغی اور گناہگار کوئی نہیں ہوگا. اس لیے طاقت دینے میں خدا نے بہت احتیاط کی, طاقت دینے میں بہت احتیاط کی ہے. ہم لوگوں نے جو بڑی غلطی کی ہے وہ یہیں پہ کی ہے, ہم نے اپنے معاشروں میں ان لوگوں کو طاقت دے دی جو کم ظرف ترین انسان تھے. خدا نے طاقت کے لیے معیار رکھا, مثال کے طور پر دوران غیبت کے لیے خدا نے ولایت فقیہ کا نظام رکھا کہ تمہاری طاقت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی جو متقی ہوں گے, پرہیزگار ہوں گے, علم دین کے ماننے والے ہوں گے, علم دین کے سمجھنے والے ہوں گے, ماہرین فن ہوں گے, ان کے اندر دنیا پرستی نہیں ہوگی, وہ دنیا کے مقابلے میں شجاع ہوں گے, ان کو تم حکومت دینا. اٹھا کر ضیاء الحق اور اپنے جیسے دوسرے اس کے جیسے دوسرے بدتر انسانوں کو بلکہ اس سے بدتر انسانوں کو طاقت دیتے. اب جو ان کو طاقت ملی تو انہوں نے جو شخصیت کے اندر کا موجود کمینہ پن تھا اس کو اظہار کر دیا, مبتلا کر دیا لوگوں کو اس مصیبت میں, دیکھ رہے جس کے اندر اس وقت مبتلا ہے, 2 کروڑ انسان مصیبت میں مبتلا ہے, 2 کروڑ. میڈیا ایکسیپٹ کرتا ہے, انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایکسیپٹ کیا گیا, 2 کروڑ انسان مصیبت میں مبتلا ہو, اس کا زلزلے سے کوئی مقابلہ نہیں, اس کا سونامی سے جس اندازے پر اس وقت پاکستان مصیبت کے اندر ہے. اور ان لوگوں کا کیا بگڑا, کیا کیا ان لوگوں نے, ہم ان سے کیا توقع کر رہے ہیں؟ اچھا اس کے بعد کوئی کہے خدا نے ہمارے پر یہ مصیبت کیوں ڈالی, یہ مصیبت خدا نے ڈالی ہے, ہم نے بلائی ہے, ہم نے نااہلوں کو حکومت دے کر, نافرمانوں کو حکومت دے کر, خدا کے مقابلے میں ظلم کرنے والے خدا نمتال کے احکام کو پامال کرنے والوں کو طاقت دے کر یہ مصیبت اپنے سر پہ بلائی ہے. اب کہنے کی کیا ہو گیا, کیا نہیں تھا ہمارے پاس کہ اگر امر بالمعروف نہیں ہے منکر نہیں کرو گے تو خدا بروں کو تمہارے اوپر حاکم کر دے گا, پھر دعائیں بھی مانگو گے تو پوری نہیں ہوں. جیسے کہ میں نے کل عرض کیا کہ ابھی بھی نہ صرف یہ کہ نہیں سمجھ رہے بلکہ انہی گناہوں پہ اصرار بھی کر رہے ہیں. میں نے کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ ابھی کانسرٹس ہوں گے سیلاب زدگان کی مدد کرنے کی, ابھی وہی فسق و فجور پر مبنی محفلیں پھر سجیں گی, کس کام کے لیے, اس مشکل کو حل کرنے کے لیے جو فسق و فجور کی وجہ سے ہی آیا ہے. اب یہ اس دنیا کا ایک دستور ہو گیا, اور اس پر اعتراض نہ کرنا ہم کو اس مصیبت میں مبتلا کر رہا ہے. کہ مثلاً مشہور روایت ہے کہ قوم کے اوپر عذاب آیا, فرشتوں نے پوچھا خدا کچھ تو اس کے اندر باغی تھے, ظالم تھے, گناہ گار تھے, باقی ان کی کیا تقسیم, فرمایا خاموش تھے, کیوں نہیں بولتے تھے, ذمہ داری امر بالمعروف تھی, نہیں نرمن کرتا اسے بولنا چاہیے تھا, نہیں بولے, مصیبت میں مبتلا. کہیں نہ کہیں مجھے اور آپ کو اللہ کے دین کی خاطر, اللہ کے احکام کی خاطر کہیں نہ کہیں آواز بھی اٹھانی ہے, کہیں نہ کہیں اپنے اعتراض کو کم سے کم ریکارڈ کروا دیں, لوگوں تک پہنچائے بھائی ہم معترض ہیں, کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ آپ اپنے آپ اور میں اپنے اعتراض کو لوگوں تک ابلاغ کر سکیں کہ بھائی یہ جو کچھ ہوا ہے یہ صحیح نہیں ہوا ہے, ہم اس پر ہم اس کو پسند نہیں کرتے, اور اس کے مختلف ذرائع ہیں, اس کے مختلف طریقے ہیں, اس کے اوپر غور کرنا چاہیے اور اس سے استفادہ کرنا چاہیے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. فرعون الرسول, بس فرعون نے رسول کی مخالفت کی, فأخذناه أخذا وبيلا, اور ہم نے فرعون کو شدید گرفت میں لے لیا. یہ معاملہ تاریخی اعتبار سے بہت عجیب ہے کہ فرعنا اور یہ جو قومیں ہوتی ہیں یہ کیسے بنتی ہیں, کیسے بگڑتی ہیں, کیسے ختم ہو جاتی ہیں, اور ان سے سے اجتماعی طور پر ہمیں کیا سیکھنا چاہیے. مثال کے طور پر تہذیب جو فرعون کے زمانے کی تہذیب تھی, تہذیبی اعتبار سے کافی مضبوط لوگ تھے. اگر آپ ان کے زمانے کی ٹیکنالوجی دیکھیں اور اس زمانے کے اثرات کو دیکھیں تو ناقابل تصور ہیں. یعنی بعض چیزیں ایسی ہیں جو شاید آج کل کے دور میں بھی ناقابل تصور ہیں, نہیں وہ انجام پا سکیں گے. اور میں اس بات کا بہت معتقد ہوں, اس کا بار بار اظہار کرتا ہوں اور آپ کی خدمت میں پھر عرض کروں گا, وہ یہ ہے کہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ہم اسپیشلی ٹیکنالوجی کے معاملے میں بیوقوف بنائے گئے لوگ. ہم بیوقوف بنائے, ہمیں کچھ ایسی چیزوں میں الجھا دیا ہے جن کے حل اس سے کہیں زیادہ آسان ہے جو یہ ہمیں سکھا رہے ہیں. مشکل یہ مثلاً ممکن ہے وہ یہ کہ بھائی یہ جذباتیت ہے کہ ہم چونکہ مصیبت میں پھنس گئے اس لیے ہم ایسی باتیں کر رہے ہیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ایک چیز 100 سال پہلے بنی تھی, 100 سال پہلے کہا گیا کہ یہ بالکل غلط ہے, اور 110 سال کے بعد مثال کے طور پر اسی کو دوبارہ بنا دیا گیا. یہ کیوں ہوا؟ اگر واقعاً غلط تھا تو اب کیسے صحیح ہو گیا؟ اب میں اس میں جو کہوں گا اور جو جانتے ہوں کہیں گے کہ بھائی یہ چیزیں بالکل غلط ہیں اور ان کے اوپر توجہ نہیں دینی چاہیے. اصل میں ماحول ایسا بنا دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ بھائی یہ غلط ہے تو سب سے زیادہ غلط وہ خود بن جائے گا. جھوٹ اتنی طاقت سے بولا جا رہا ہے کہ اگر ایک آدمی سچ کہہ دے تو اس سے بڑا مسخرہ کوئی نہیں. لیکن اس نے سچ کہہ دیا, ارے یہ تو پاگل ہے, بالکل ہی پاگل ہو گیا ہے, کیونکہ سچ بول رہا ہے اور سب لوگ جھوٹ پہ مطمئن ہیں کہ ہاں یہ جھوٹ صحیح تھا. اب مثال کے طور پر 110 سال پہلے کچھ سائنٹسٹ آئے جنہوں نے, کم سے کم ایک سائنٹسٹ سب جانتے ہیں اس کو, وہ آیا, اس نے کہا بھائی الیکٹریسٹی کا مسئلہ اتنا پیچیدہ نہیں جو تم لوگوں نے بنایا, بھائی یہ فری میں بھی لوگوں کو دی جا سکتی ہے, فری میں بھی دی جا سکتی ہے. اس نے جناب علی ایک ٹیسلا ٹاور کی بات کر رہا ہوں, اس نے ٹاور کھڑا کیا, 8-8, 10-10 کلومیٹر دور کے بلب اس نے اپنے ٹاور سے چلا کے دکھا دیا. کوئی تار نہیں, کوئی پیسہ نہیں, اس نے کہا میں ٹاور کھڑا کر رہا ہوں, 8 کلومیٹر دور بلب اس کے ٹاور سے جل رہا تھا اور واقعی کام کر رہا تھا. یہ 1890 کے قریب. صاحب کیا ہوا؟ اس آدمی کو ڈکلیئر کیا کہ یہ میڈ سائنٹسٹ ہے, یہ پاگل ہے. وہ پاگل ڈکلیئر ہو گیا, اس کی ساری ایجادات کہیں نہ کہیں قبضے میں لے لی گئی اور وہ 1940 کے قریب بلاخر اسی پاگل بنے کی بظاہر پاگل بنے کے عالم میں ایک ہوٹل کے اندر مر گیا. اس کی لیب کو آگ لگ گئی, اس کے ٹاور کو آگ لگ گئی, پتہ نہیں کتنی دفعہ یہی کام ہوا. بعد میں پتا چلا کہ آج سب اعتراف کرتے ہیں. مثلا 1950 کے قریب امریکہ کی ایک عدالت کے اندر کیس ہوا کہ بھائی یہ جو مارکونی کا نام مشہور ہے ریڈیو کے لیے, یہ تو سب بکواس یاد ہے, اس سے 10 سال پہلے ٹیسلا نے بنا لیا تھا ریڈیو. تو سپریم کورٹ نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں یار یہ غلط ہوا ہے, یہ مارکونی کی ایجاد نہیں اور ٹیسلا کی ایجاد ہے, اس نے دھاندلی کر کے اپنے نام پر رجسٹر کروائی. اس کے بعد کئی ایجادات پتا چلی کہ ہاں وہ بھی دھاندلی ہے, وہ بھی ٹیسلا نے بنایا تھا, یہ انہوں نے سب دھاندلی کی ہے. اسے دھاندلی کیوں ہوئی تھی؟ اس زمانے کے جو بڑے بڑے فائنینشیل گرو تھے جن کی نسلیں اولادیں آج تک حاکم ہیں, مثلا یہ جو آج کے ہمارے چیس مینٹن بینک ٹائپ کے ہیں, یہ سب ان کی نسلوں اولادوں کے بچے کھچے ہیں جو ابھی تک چل رہے ہیں اور ابھی تک اس نظام کے اوپر قبضہ کیے. وہ سائنسدان ان کے مقابلے میں آ گیا تھا. اس زمانے میں جے پی مورگن ہوا کرتا تھا, اس کے مقابلے میں یہ آ گیا تھا اور اس سائنسدان نے کہا کہ بھائی یہ لوگوں کے ساتھ یہ جو تم کر رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے. انہوں نے اپنا ایک نظام بنایا تھا کہ ہم یہاں بجلی بنائیں گے, اس کے بعد تاروں سے اس کو پھیلائیں گے. تاروں کے اندر کاپر استعمال ہو رہے تھے, کاپر کی کانیں جو تھیں وہ جے پی مورگن کی تھیں. اب جب اس نے نظام بنا دیا, اس نے آ کر ٹیسلا ٹاور کھڑا کر دیا, اس نے کہا بھائی میرے پاس تو ایک ایسا ٹاور ہے اس کے اندر تار کی ضرورت ہی نہیں ہے, بجلی بیچنے کی کیا ضرورت ہے, بجلی تو فری آف کاسٹ مل سکتی ہے لوگوں کو. فری آف کاسٹ بھی ہوگی, تار بھی نہیں ہوگا, معاملہ ختم ہو گیا. اس نے جناب یہ ٹاور کھڑا کیا اور بجلی پہنچائی لوگوں کو, اور مجھے بھی مرنے کو آگ لگ گئی. اس نے کہا میں تو پتہ نہیں کیا کیا سوچے بیٹھا تھا کہ میری کانیں بکیں گی, اس کے اندر کاپر ہے وہ کھپے گا تار, اور یہ تو بیوقوف آدمی احمق آگے سارا کام خراب کر رہا ہے. اس نے اس کا ستیہ ناش لگوا دیا, تاریخ میں اس کو میڈ سائنٹسٹ ڈکلیئر کروا دیا. آپ ابھی انٹرنیٹ پہ جائیں, آج رات ہی جا کے سرچ کریں میڈ سائنٹسٹ, پہلا نام ٹیسلا کا آئے گا, پہلا نام اسی کا ہے. اس کے بعد آپ اس کے اوپر ڈاکومنٹریز پڑھیں جو اس وقت مثلا ہسٹری چینل, نیشنل جیوگرافک وغیرہ نے اس کے اوپر بنائی ہیں, تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یار یہ آدمی کیا تھا, اور اس کی جو کام اس نے اس وقت کر دیے تھے یہ کیوں نہیں کیا ہم نے. اب مزے کی بات عرض کروں, اس وقت کہا بھائی یہ ٹیسلا تو دیوانہ ہے اور اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا ہے. ابھی میں ایک سال پہلے, ایک سال سے کم مدت پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ ایک امریکن کوئی فرم تھی, اس نے چارجرز ایسے بنائے ہیں جو وائرلیس چارج دیں گے آپ کے موبائلس کو اور لیپ ٹاپس کو. آپ ایک ایریا میں داخل ہوں گے اس کا چارجر لگا ہوا ہوگا, آپ جیسے ہی داخل ہوں گے آپ کے موبائلز, آپ کے لیپ ٹاپ جن کے اندر اس کے ریسیورز لگے ہوں گے وہ آٹومیٹک وائرلیسلی چارج پک کرنا شروع کر دیں گے اور یہ سب چارج ہونا شروع ہو جائیں گے. تو بھائی یہ 1890 میں ٹیسلا نے یہی نہیں بنایا تھا, 110 سال بعد تم لوگوں نے پھر لا کے مہنگا میں کھڑا کر دیا, یہ دھاندلی نہیں ہوئی. اب یہ بالکل ساتھ دھاندلی ہے. آپ کہیں گے بھائی اگر یہ دھاندلی ہوتی تو آپ سے زیادہ عقل مند لوگ موجود ہیں. یہی تو مصیبت ہے, جھوٹ اتنی طاقت سے بولا جا رہا ہے کہ جو سامنے سچ نظر آ رہا ہے اس کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کے اندر. اب دیکھیں نا, اگر میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں تو ابھی یہاں پہ ممکن ہے کوئی بیٹھا ہو جس نے الیکٹرانکس کے اندر پی ایچ ڈیز کی ہوئی ہوں مثلا, اور وہ آگے کہ یار یہ مولانا صاحب نے زیادہ زیادہ ماسٹرز کے گریجویشن کیا ہوگا, ماسٹرز کیا ہوگا, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے الیکٹرانکس میں ہوتا کیا ہے, الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں, مسئلہ سارا یہ ہو گیا. میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں جو مجھے اب تک سمجھ میں آیا ہے, جتنا میں ادھر ادھر کی باتوں کو سن سن کر اس نتیجے پر یہاں تک پہنچتا ہوں اپنے پروجیکٹ کی وجہ سے جس کے اندر مجھے الیکٹریسٹی جنریٹ کرنا ہے, جس کے اندر لوگوں کو یوٹیلیٹیز دینی ہے, ان تمام کی وجہ سے میں آپ کو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہاں دھوکا ہو رہا ہے, صرف دھوکا ہو رہا ہے, یہ ہمیں دھوکا دے رہا ہے. اب مشکل یہ ہے کہ اس دھوکے کو توڑنا آسان نہیں ہے, انہوں نے دھوکا ایسا مضبوط دھوکا لگا دیا ہے اور اتنے فلٹر لگا دیے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی اٹھے گا جو ان کے دھوکے کو توڑنے کے لیے کوئی چیز پیش کرے گا, یہ فوراً اسے خرید لیں گے یا اسے ختم کر دیں گے, خرید لیں گے تاکہ اس کو دبا دیں, اور اگر نہ دبنے کو تیار ہوا تو فارغ ہو جائے گا, جائے گا کہاں. انڈسٹریز لگانے کے لیے بلینس آف ڈالرز چاہیے, وہ بلینس آف ڈالر ملیں گے ہی نہیں اسے, پر لاکھ بک بک کرتا رہے گا, بک بک کر کے مر جائے گا, اور اگر یہ چاہے گا کہ اس کو پروڈکٹیوٹی تک لے کر آئے پیسے ہی نہیں ملنا. زیادہ زیادہ اگر وہ تھک ہار کر ان سے کہے گا نا کہ بھائی میں تمہیں اپنی ٹیکنالوجی دیتا ہوں, یہ اس کو بسم اللہ کہیں گے, اس سے ٹیکنالوجی لے لیں گے, اس کے بعد دبا دیں گے اور وہ کہیں نہ کہیں فارغ ہوتا رہے گا. پریکٹیکلی یہی ہو رہا ہے, اب سمجھ میں آ رہا ہے یہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں, یہ لوگ بہت دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کرے کہ اب یہ جو ایج ہے شاید یہاں پر یہ دھوکے فارغ ہو جائے. اب یہ معلومات کا ایک زمانہ آیا ہے جس میں ایک چھوٹے آدمی کے پاس بھی اتنی طاقت آ گئی ہے کہ وہ اگر چاہے تو اپنی معلومات کو دنیا تک پہنچا سکتا ہے. اب امید ہے کہ شاید کچھ لوگ ایسے بنیں گے جو ہمت کریں, جرات کریں, اور ہمت اور جرات کر کے وہ نکلیں اور اللہ کے بندوں کی زندگی میں کچھ آسانی ڈالیں. لیکن صرف ایک رکاوٹ ہے, جس کے پاس بھی جو کچھ ہے وہ ایک مصیبت پہ کنٹرول نہیں کر پا رہا, وہ کیا, نفس پرستی. جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس چکر میں ہوتا ہے اس سے میں نے کتنا کمانا ہے, اب جیسے وہ کمانے کی دوڑ میں آتا ہے ان کی ٹرین میں بیٹھ جاتا ہے پھر ان کے پاس پہنچ جاتا ہے. یہاں پر کوئی انسان ایسا چاہیے جو نئی چیز بنائے انسانوں کی ہمدردی کی خاطر, پیسے کی کمانے کی لالچ میں نہ پڑے اور انسانوں کی فلاح و بہبود کی خاطر انسانوں تک پہنچا دیں. اگر کوئی یہ کر گیا تو یہ انسانیت جو ہے وہ اس مصیبت سے باہر آئے گی, ورنہ ہی پڑے رہ جائے گی, ورنہ ہی پڑے رہیں گے, اور یہ دھوکہ چلتا رہے گا. اللہ البتہ مجھے تقریباً یقین ہے کہ اب یہ دھوکہ بہت عرصے نہیں چلے گا, یہ کہیں نہ کہیں ٹوٹے گا. بہر اللہ ہماری زندگی میں اس ٹائپ کی آسانیاں فراہم کروائے گا انشاءاللہ. فعصا فرعون رسول, تو فرعون نے اپنے نبی کی مخالفت کی, فأخذناه أخذاً وبيلاً, تو ہم نے فرعون کے اوپر شدید گرفت کی, شدید گرفت کی. شدید گرفت کیا ہوتی ہے؟ مثلاً ہم سوچتے ہیں شدید گرفت یہ کی کہ مثلاً آسمان سے ایک طوفان آیا اور زمین ہل گئی, زلزلہ آیا, یا مثلاً سیلاب آیا, جیسے کہ ہم لوگ ان فرعونات کو اللہ کی گرفت سمجھتے ہیں. نہیں, ضروری نہیں ہے, بہت ضروری نہیں کہ یہ سب کچھ ہوا. مثلاً کیا ہو سکتا ہے, اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ معاشرے میں اختلاف پھیل گیا, بس کافی ہے. اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ تو ایک پیٹرن ہے جو چلے گا. سورہ انعام کے اندر خدا نے اتارنے کی عجیب آیت ارشاد فرمائی, سورہ انعام میں خدا نے اتارنے فرمایا کہ ہم جب کسی قوم کے اوپر عذاب کرنے لگتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے لڑا دیتے ہیں, یہ دونوں گروہ لڑتے ہیں اور معاشرے کے اندر سب تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. یہ بھی خدا کا ایک عذاب ہے. ہم یہ نہ سوچیں کہ عذاب صرف طوفان ہے, زلزلہ ہے, سیلاب ہے, بارش ہے, یہ سب خدا تعالیٰ کا عذاب, آسمان سے بجلی آئی ہے. نہیں, یہ سب عذاب نہیں ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں عذاب ہیں, اور بھی بہت ساری چیزیں. ایک ایسا لیڈر جو پوری قوم کو مصیبت میں مبتلا کر دے, یہ بھی اللہ کا عذاب ہے, یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. آپ کہیں گے بھائی یہ کہاں سے اللہ کا عذاب ہے؟ ہاں یہ اللہ کا عذاب ہے. روایتوں میں نہیں لکھا کیا؟ جو میں میں نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اگر تم عمل بالمعروف اور نہی عن منکر نہیں کرو گے تو ہم بروں کو تمہارے اوپر حاکم کر دیں گے. تو یہ عذاب نہیں ہے کیا؟ یہ عذاب ہے. بس فرعون اور فرعون نے رسول خدا کی مخالفت کی, اینڈ کیا ہوا؟ فرعون ختم ہو گیا, خدا تعالیٰ نے اس کے اوپر گرفت کر دی. کم از کم اللہ کا عذاب کیا ہے؟ ظالم کو عقل سے محروم کر دیتا ہے, ظالم عقل سے محروم ہو جاتا ہے, ایسی ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ اپنے گرد جالا خود ہی بنا لیتا ہے, اسی میں دم گھٹ کے مر جاتا ہے. جنگ کے زمانے میں امام خمینی بار بار کہتے تھے فرعون خود یہ صدام خودکشی کے سوا کچھ نہیں کرے گا, بار بار کہتے تھے یہ صدام خودکشی کرے گا. فارسی میں جملہ کہتے تھے صدام بجز خودکشی راہ ہی دیگر نہ دارا, یعنی صدام کے پاس صرف ایک راستہ ہے, خودکشی کرے گا. اچھا ہم لوگ سوچتے تھے خودکشی کیسے کرے گا, ہینگ کر لے گا اپنے آپ کو, شوٹ کر لے گا. آخر میں دیکھا نہیں خودکشی ایسے بھی ہو سکتی ہے, یہ خودکشی تھی اس کی کہ یہ امریکہ کے اشارے پہ سمجھا کہ مجھے کویت پہ حملہ کر لینا چاہیے. امریکہ نے اس کے لیے ٹریپ پھیلایا تھا, اس سے کویت پہ حملہ کروایا, پانچ دن کے اندر اندر ڈکلیئر کروا دیا کہ صاحب یہ سب غلط ہوا ہے, اب یہاں سے باہر جاؤ, اور اگر باہر نہیں جاؤ گے تو ہم فوج لے کر آ رہے ہیں. فوج لے کر آئے, چڑھائی کی اس کے اوپر, اس کے بعد پھر مہلت دی کہ یہ اس دوران میں شیعوں کا خاتمہ کرے. وہاں پہ 10 سال مہلت دی, جتنا یہ مار سکتا تھا اس نے مارے. پھر دوبارہ پھر سب امریکی فوج آ گئی اور خاتمہ ہو گیا, ختم ہو گیا سب. ظالم کے پاس عقل نہیں رہتی. اب میں سوچتا اس بات پر ہوں کہ جو اس ظالم کے شروع کے دور کو دیکھتے ہیں نا, بہت خوش ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کم سے کم پہلے یہ نہیں تھا, اب یہ تو آ گیا نا, کمپرومائز کر لیتے ہیں. میں یہاں پہ ایک اور چیز عرض کروں آپ کی خدمت میں, ہم لوگ بعض اوقات اپنی بعض دنیاوی چیزوں کی خاطر حکم خدا پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں, حکم خدا پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں. جس چیز میں کمپرومائز کرتے ہیں, جس حکم خدا کو توڑ دیا کسی چیز کی خاطر کمپرومائز کیا, جس چیز کی خاطر کمپرومائز کریں گے اب مصیبت وہیں سے آئے, اب وہیں سے مصیبت آئے. مثلاً فرض کر لیجئے صاحب ایک لیڈر بہت پاپولر ہے, حکم خدا کی مخالفت کرتا ہے, توڑتا ہے, ساری باتیں ہیں, آپ کو پسند آ گیا. وہ کیوں پسند آ گیا ہے؟ بھائی بولتا بہت اچھا ہے, بولتا بہت اچھا ہے, شکل بہت اچھی ہے. اور صاحب میں ایک دفعہ کہیں دیکھ رہا تھا, کیا مجھے یاد آ رہا, فاطمہ جناح کے مقابلے میں ایوب خان کھڑا ہوا, دھاندلی کر کر کے اس نے محترمہ فاطمہ جناح کو ہرا دیا. اور یہ جگہیں گڑھ ہوا کرتی تھی اس زمانے میں, اس زمانے میں کراچی کی پولیٹیکل لائف کھاردر میں چمکتی تھی, اور یہاں پتہ نہیں کیا کچھ ہوا کرتا تھا. پر وہ میرے سے بھی پہلے کی باتیں پڑھے لکھنے کے نتیجے میں یہ سب سمجھ میں آیا, لوگوں سے ملاقات کرنی. اچھا ایک آدمی کا تذکرہ کرتا چلوں, آپ اس کو کہانی سمجھیں گے. وہ ایک آدمی ابھی گیا تھا سندھ میں, سکھر کے نزدیک ایک گاؤں تھا, وہاں پہ گیا تھا, اس کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے. وہاں پہ ایک صاحب کے بارے میں پتہ چلا تھا, بڑے خاندانی آدمی تھے ماشاء اللہ, علاقے کے زمیندار تھے, لیکن زمینداروں والی کوئی صفت ان کے اندر تھی نہیں. تو وہ انہوں نے ایوب خان کے بہت دوست تھے, ایوب خان کے بہت دوست تھے, اور سخت قسم کے اہل بیت کے ماننے والے, انتہائی سخت اہل بیت کے ماننے والے. ان کا عالم مشہور ہے, ایوب خان ان کو پانچ نمبر ہی کہتا تھا, اور ان کا عالم یہ تھا کہ اس زمانے میں ایک سگریٹ آتی تھی پانچ نمبر کر کے, ظاہر میں نے تو نہیں دیکھی, اس زمانے میں جو ہوں گے انہوں نے دیکھی ہوگی. تو اس آدمی کا یہ عالم تھا کہ اگر یہ کہیں پر پانچ نمبر کی سگریٹ کا ڈبا پڑا دیکھ لیتا تھا تو اس کو اٹھا کے جیب میں رکھ لیتا تھا. کہتا تھا مجھے پانچ نمبر کی بھی توہین پسند نہیں, ان کی تو چھوڑ ہی دو, پانچ نمبر کی بھی توہین پسند نہیں ہے. تو ایسا بھی ہوا ہے کہ ایوب خان کے ساتھ ایک دفعہ جا رہے تھے ٹریولنگ کے اوپر, ان بدل خدا نے پورا کاروان رکوایا, گاڑی سے اترے, وہاں پہ ایک پانچ نمبر کا ڈبا پکڑا تھا, اس کو اٹھایا, اس کو چوما, اٹھا کے جیب میں رکھا, واپس بیٹھ گئے گاڑی میں. تو وہ پریزیڈنٹ نے پوچھوایا کہ بھائی کیوں رک کے کھڑے ہو گئے, بتایا کہ وہ پانچ نمبر کا ڈبا اس کو نظر آ گیا تھا, اس نے پورا کاروان رکوا دیتا ہے. تو وہ اس قسم کا آدمی تھا ایوب خان کا بہت دوست, اور یہ اور وہ. ایوب خان صاحب فاطمہ جناح کے مقابلے میں کھڑے ہوئے, ایوب خان گئے اور کہا کہ بھائی تمہارے علاقے کے ووٹ تو ہمارے پاس ہیں. کہنے لگا ہرگز نہیں, تم کو ووٹ نہیں دوں گا. تم نے کہا کیوں بھائی, اتنی یاری ہے اتنی. کہنے لگا نہیں, فاطمہ کے نام کے سامنے بھی کوئی آئے گا تو ووٹ نہیں دوں گا. اس طرح کا شدید آدمی, بہت شدید آدمی. اچھا اس آدمی کے اندر ایک عجیب خاصیت تھی, میں نہیں کہہ رہا کہ یہ سب چیزیں بالکل صحیح ہیں, 100% صحیح ہیں کہ بھائی آپ نام کا بھی اعتراف نہیں, نام کے ساتھ کریکٹر بھی دیکھنا چاہیے. یہ بہر اس آدمی کے ذہن میں اس طرح سے تھا, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو نام کی وجہ سے دھوکہ ہو جائے. یہ بھی میں عرض کر رہا ہوں, یعنی میں اس کو اسٹینڈرڈ نہیں بنانا چاہ رہا کہ اب ہر آدمی کے پانچ نمبر کا جو بھی چیز پڑھی ہے سب کو اٹھا چڑھانا شروع کر دو. نہیں یہ اسٹینڈرڈ نہیں. اس آدمی کے ذہن میں اس طرح سے تھا, پر اس نے کہا میں تمہیں ووٹ نہیں دوں گا. اس کے بعد جری آدمی اتنا تھا کہ بھٹو کی ہمیشہ مخالفت کرتا تھا, ہمیشہ بھٹو کی مخالفت کرتا تھا. جس دن بھٹو جیل میں گیا, ضیاء الحق نے جیل میں ڈالا اور بھٹو کا حامی ہو گیا. گیم بالکل الٹا تھا اس کا, بالکل الٹا گیم. سب لوگ اس وقت تک بھٹو کے ساتھ تھے جب تک بھٹو طاقت پہ تھا. نہیں یہ بھٹو صحیح نہیں کر رہا, یہ غلط کر رہا, یہ غلط کر رہا, سب اس کو کہتا رہا. جس دن بھٹو جیل میں گیا اس دن کہنے لگا نہیں اب بھٹو کی حمایت کرو. لوگوں نے کہا بھائی دیوانے, اب کوئی حمایت کا ٹائم ہے؟ پھر بھٹو کو کہیں عید پر ایک آدھ دن کے لیے چھوڑا تھا, دو دن کے لیے ملنے پہنچ گیا. اب ملنے پہنچنے کا مطلب خودکشی, ضیاءالحق تو نہیں چھوڑنے والا. تو یہ بھٹو کے پاس گیا تو بھٹو نے کہا کہ تم اس وقت ملنے آئے ہو جب میں تمہارے پیچھے بھاگتا تھا, تو تم ملنے نہیں آئے جب میں طاقت میں تھا. اور اب جب یہ اس نے دو چار گالیاں دیں باقی لوگوں کو, جو جتوئی پیرزادہ ٹائپ کے لوگ تھے ان کو گالیاں دیں کہ اب جب یہ لوگوں نے یہ کر دیا میرے ساتھ, اب تم میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ کہنے لگا کہ اس وقت اسی لیے نہیں آیا تھا کہ تمہاری ان گالیوں میں میں شامل نہیں ہونا چاہتا تھا, اور اب اس لیے آیا ہوں کہ تم کو عبید اللہ ابن زیاد نے زندان میں ڈالا ہے, تمہارا ساتھ دینے آیا ہوں. اس ٹائپ کا انتباہ بہت کم انسان ایسے ہیں, بہت کم انسان ایسے کہ جو اپنی فکر میں اتنے آزاد ہو, جن کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہ ہو, صرف اس بات کی پرواہ ہو کہ جو ہمیں حق سمجھ میں آیا ہے اس کا ساتھ دیں. ان لوگوں سے معاشرے بنتے ہیں. کمزور دل, مصلحت پسند اس ٹائپ کے ان لوگوں سے معاشرے نہیں بنتے. معاشرے بنتے ہیں جہری لوگوں سے, طاقتور لوگوں سے, جو فکر میں عمل میں طاقتور ہوتے ہیں. ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے اکڑ کے کہہ سکیں کہ تم نے ظلم کیا ہے. مجھے ضیاء الحق, آپ کہیں گے آج کہانی سنانے پہ آ گیا, میں اس کو ابھی ختم کرتا ہوں. ضیاء الحق علامہ شہید عارف حسین حسینی کے جنازے کے اوپر پہنچ گیا تھا, اسی نے مروایا تھا. اس کے ساتھ وہ جو دوسرا کیا نام تھا, فضل تھا اس کا, اس نے ان لوگوں نے کیا نام تھا ان لوگوں نے مل کے مروایا تھا شہید علامہ. تو یہ جنازے پہ پہنچ گیا, مجھے یاد ہے ایک جوان وہاں پہ کھڑا ہوا, یعنی میں خود وہاں پہ نہیں تھا, اس کی ویڈیو میں نے دیکھی ہے اور جو لوگ تھے انہوں نے بتایا تھا. وہ کھڑا ہوا اس کے منہ کے سامنے آ کے کہنے لگا تو قاتل ہے, تو قاتل ہے. چیف آف آرمی اسٹاف, پریزیڈنٹ آف پاکستان, سب کچھ منہ پہ کھڑے ہو کے اس نے کہا تو قاتل ہے. جنازے پہ آیا دھوکہ دینے کے لیے ہمیں. اتنی طاقت تھی اس بندے خدا کے اندر, اتنی جرأت آدمی سوچ نہیں سکتا ہے, آدمی سوچ نہیں سکتا. ان لوگوں سے معاشرے بنتے ہیں, جرأت مند لوگوں سے. ظالم کا کیا ہے, ظالم کا دماغ خراب ہو جاتا ہے, ظالم کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. اس دماغ خراب کے مقابلے میں چند لوگ ہوتے ہیں جو طاقت دکھاتے ہیں, نہیں ہم طاقت دکھائیں. البتہ میں نہیں کہہ رہا سب یہ کام کریں, جیسے میں نے کہا وہ سب آئیں پانچ نمبر کی ڈبیا اٹھائیں, میں نے نہیں کہا سب آئیں یہ کریں. یہ سب کے بس کا ہے بھی نہیں اور سب نے کرنا بھی نہیں ہے. یہ کچھ ہی لوگوں کی بس کا ہے, کچھ ہی لوگ کر سکتے ہیں. ہر آدمی یہ کام کرے بھی نہیں اور کرے گا بھی نہیں. کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس کام کو کر سکتے ہیں, اور انہیں کے اوپر سجدہ بھی ہے. ہم آپ کے نہیں سجدہ, ہم ایک دن کہیں گے تم مجرم تھا, باقی پوری زندگی سوچتے رہیں گے کس بیوقوف نے کہا تھا کہ وہ جملہ کہوں, کیوں کہا. اور وہ اس کے اوپر فخر کرے گا چاہے وہ زندان میں جائے گا, چاہے وہ جیل میں جائے گا. یہاں پر بھی ایک بندہ خدا ایسا تھا کارادر میں, نہ تعریف میں نہ مذمت میں, صرف بتا رہا ہوں کہ تھا ایسا کہ جس نے مخالفت کی تھی. فعصا فرعون الرسول, بس فرعون نے رسول کی مخالفت کی. فأخذناه أخذا وبيلا, تو خدا تعالیٰ نے اس کو شدید گرفت میں لے لیا. میں نے عرض کیا شدید گرفت صرف طوفان نہیں ہے, شدید گرفت یہ کہ دیوانہ ہو جاتا ہے, کیلکولیشنز خراب ہو جاتی ہیں. اور مجھے تقریباً یقین ہے کہ اس وقت کے جو دنیا کے ظالمین ہیں ان کی کیلکولیشنز خراب ہو چکی ہیں, ان کے دماغ میں کچھ نہیں آ رہا. اور یہ اچھی علامت ہے, اس بات کی علامت ہے کہ ابھی اپنے کام سے گئے. اور اگر یہ ایران پہ حملہ کر دیں تو معاملہ ختم ہے, پھر معاملہ ختم ہے. شاید معمولاً لوگ دعا کرتے ہیں امریکہ ایران پہ حملہ نہ کرے, میں تو اس معاملے میں کوئی دعا نہیں کرتا, لیکن میں سوچتا ہوں کر دیں. یہ کرے گا مرے گا, کرنا اور ختم ہونا مساوی ہے, نہیں بچے گا امریکہ. اور نہیں بھی کرے گا تو تھوڑی دیر میں مرے گا. میں اپنی نسل کے لیے مطمئن ہوں کہ ہم امریکہ کی موت دیکھ کے مریں گے. اگر ہم نیچرل لائف گزار گئے ہم امریکہ کی موت دیکھ کے مریں گے, یہ ختم ہو جائے گا, اس میں کچھ نہیں ہے انشاءاللہ. اب جو امریکہ میں رہنے والے ہمارے دوست احباب کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں کیوں ڈبو رہے ہو یار. تو ہم بھی امریکی نظام کی بات کر رہے ہیں, امریکہ میں رہنے والے عوام کی بات نہیں کر رہے کہ وہ مصیبت میں پڑے. البتہ جن لوگوں نے اس ظالم حکومت کو دیکھتے ہوئے جانتے بوجھتے ہوئے اس کے اوپر سکوت اختیار کیا اور جانتے بوجھتے ہوئے اس سے مزے لیے, عیش و عشرت کی, ان کو میرے خیال میں سوال کا سامنا کرنا پڑے گا. کیف تتقون, اب میں پھر آگے بڑھنے, وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ ہمارے پاس رائے حل کیا ہے. رائے حل یہ تھا کہ مخالفت کرتے, رائے حل یہ تھا کہ آواز اٹھاتے. آواز اٹھاتے تو ہم ڈپورٹ ہو جاتے. اگر حق کی خاطر مصیبت اٹھانے کو تیار نہیں ہو تو ہم سے رائے حل کیوں پوچھا تھا؟ ہم سے رائے حل مت پوچھو, جو دل میں آتی ہے وہ کرو. ہاں, آواز اٹھانا, مخالفت کرنا, اس بات کا اظہار کرنا کہ ہم ظالم کے ساتھ نہیں ہیں, یہ واجب ہے انسانوں کے اوپر. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شَيْبًا, اور تم اس دن کیا کرو گے اگر تم نے کفران کیا خدا نے متعلقہ, جس دن بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے. یہ عجیب تشبیہ, بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے, یعنی بڑھاپا کس چیز کا نام ہے؟ بڑھاپا مجھے یوں لگتا ہے کمزوری اور پریشانی کا نام. معمولاً بڑھاپے میں کمزوری ہے, جسمانی کمزوری ہے, اور پیچھے پریشانیاں ہیں, پریشانیاں بہت زیادہ ہیں, بس اولاد کی, پوتوں کی, اس کی, اس کی, اپنی, اور پتہ نہیں چل کے پریشانیاں ہیں. بس بڑھاپا کمزوری اور پریشانی کا نام ہے. خدا تعالیٰ فرمانے ایک دن ایسا آئے گا جب بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے. عجیب وقت آئے گا, عجیب وقت. اب یہ سب پہ آ سکتا ہے, یعنی مثال کے طور پہ ممکن ہے کوئی یہ کہے یہ قیامت کا تذکرہ ہے, ممکن ہے کوئی یہ کہے یہ موت کا تذکرہ ہے, اور میں نے جیسے کہ عرض کیا اجتماعی تفسیر کے تحت, ممکن ہے کوئی یہ کہے یہ اس وقت کا تذکرہ ہے کہ جب معاشرے تبدیل ہو جائیں, معاشرے تبدیل ہو جائیں گے, اور وہ لوگ جو سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت اسٹیبلشڈ ہیں سب کے سب ہل جائیں گے, اور جتنا وہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری زندگی خوش و خرم ہے اور یہ ہر وہ ہے, سب پریشانی مبتلا ہو جائیں گے. دنیا نے ایک خاص ثقافت دی ہے, یہ ثقافت انسانوں کو لیڈ ہوئی تھی. بارہ ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوا, اور کل انشاءاللہ ہم سورہ مزمل کی اس تشریح کو اختتام تک پہنچانے کی کوشش کریں گے, اور انشاءاللہ اس کو ہم پہنچائیں گے. اگر یہ ایک ڈیڑھ جملہ ہم ڈیڑھ لائن اور پڑھ لیں, شاید ابھی دو چار منٹ اور باقی ہیں, تو ایک ڈیڑھ دو لائن ہم اور پڑھ لیں تاکہ ہم اگلے صحیح موضوع پر پہنچ جائیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. السماء منفطر به كان وعده مفعولا, خدا تعالیٰ فرماتا ہے اس دن آسمان کھل جائے گا. اردو میں کیا لکھا ہے؟ جس دن آسمان پھٹ جائے گا. یہ کیا تشبیہ ہے؟ آسمان کو کیا ہو جائے گا اس دن؟ السماء منفطر به, آسمان پھٹ جائے گا. اصل آسمان کے کوئی میٹیریل چیز ہے جو پھٹے گی؟ مثلا یہ کاغذ, یہ جو کور ہے میز کے اوپر, یہ پھٹ سکتا ہے کیونکہ میٹیریل ہے, ایک میٹر ہے. بہرحال کی چھت پھٹ سکتی ہے کہ یہ پھٹ جائے. اصل آسمان کوئی میٹر ہے اوپر, آسمان کیا پھٹے گا, اس میں کیا پھٹنے کی چیز کیا ہے؟ تھوڑا سا ہمیں سوچنا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ نے آسمان کو کیوں کہا کہ یہ پھٹے گا. اچھا پھٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز پھٹ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک چیز سر پہ تنی ہوئی تھی, یہ پھٹ گئی تو کیا ہوتا ہے؟ راستہ کھل جاتا ہے پیچھے کے لیے, اور پیچھے کی چیز آشکار ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کوئی ٹائم آئے گا کہ جب کائنات کے وہ چھپے ہوئے راز آشکار ہونا شروع ہو جائیں گے, وہ آسمان پھٹ جائے گا, اور ہم آسمان کے پیچھے جو حقائق چھپے ہوئے تھے وہ سب حقائق دیکھ پائیں گے, ان حقائق کے ساتھ رابطے میں آ پائیں گے. کون سے حقائق ہیں پیچھے, کون سے حقائق ہیں جو چھپے ہوئے ہیں, جن تک ہماری کبھی رسائی ہو جائے گی؟ لیکن خوش قسمت یہ, بد قسمت یہ, اس دن پھر کچھ کر نہیں پائیں گے. اس دن معاملہ ختم ہو جائے گا, اس دن سب کا سب ختم ہو جائے گا. یعنی ایک وقت آئے گا ہم لوگوں کے پاس کہ جب جتنے چھپے ہوئے راز ہیں سب کھل جائیں گے, لیکن اصل میں وہاں پر حجت پوری ہو چکی ہوگی, وہاں پر کام ختم ہو چکا ہوگا, وہاں پر کچھ بچے گا. خدا نے تعالیٰ فرمایا اس سے پہلے کہ وہ زمانہ آئے جب آسمان پھٹ جائے, جیسے کہ یہاں پہ لکھا اور کہیں پہ لکھا ہے کہ مثلا یہ آسمان پھٹ جائے, کہ اس طرح اور جگہ بھی عزت سما فطرت, جب آسمان پھٹ جائے گا, یہ اصطلاح کئی جگہ استعمال ہوئی بھی. تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیا کوئی ایسا وقت آئے گا کہ مثال کے طور پر جب ہم ان چھپے ہوئے کائنات کے اسرار کو سمجھ جائیں گے, لیکن مشکل ساری یہ کہ اس کو سمجھنے کے بعد ہمارے پاس کچھ زیادہ مہلت باقی نہیں بچے گی. سورہ انفطار اس سلسلے میں اگر آپ مطالعہ فرمائیں تو سورہ انفطار بہت خوبصورت بیان فرماتی ہے کہ آسمان پھٹے گا, ستارے بجھ جائیں گے, سورج کے ساتھ سورج پہ تاریکی آ جائے گی. یہ سب کچھ ہوگا اور یہ سب کس لیے ہوگا؟ خدا تعالیٰ اپنے عدل کی بارگاہ لگائے گا, اس دن حساب دے گا. بس یہ جتنی مادی تبدیلیاں آئیں گی ساری مادی تبدیلیاں تبدیلیوں کی خاطر نہیں آئیں گی, عدل الہی کے قیام کی خاطر آئیں گی, عدل خدا قائم ہوگا. بس ایک زمانہ آئے گا جب ہمارے پاس کائنات کے اسرار کھل جائیں گے, ان اسرار کے کھلنے کے بعد خدا تعالیٰ کی طرف سے حجت پوری ہو جائے گی. اچھا ابھی ایک بات سوچتا ہوں, کیا یہ سب کچھ ہمیں بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ آسمان کھل گیا؟ مثلاً عجیب سا لگتا ہے اگر آپ کبھی انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کریں, ایسے ہی کسی بھی سرچ انجن کے بجائے لکھیے ہینڈ آف گاڈ, ہینڈ آف گاڈ آپ سرچ کریں تو آپ کو ایک امیج نظر آئے گی جو ایک ٹیلیسکوپ نے کھینچی ہے, جو بہت بڑی بڑی گیلیکسیز کے کمبینیشن سے ایک تصویر ہے جس میں ایک ہاتھ نظر آ رہا ہے, جس میں ایک ہاتھ نظر آ رہا ہے. تو مجھے ایک روایت یاد آئی جس میں لکھا تھا کہ وقت ظہور آسمان پہ ہاتھ نظر آئے گا. میں اس تصویر کو دیکھ کر سوچنے لگا کہ بھائی کہیں ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ آسمان پہ ہاتھ یوں کر کے نظر آئے گا, کہیں یہی تو وہ ہاتھ نہیں ہے کہ جو آسمان پہ نظر آئے گا, جو ظاہر ہے آج سے پہلے جب تک یہ ہیبل ٹیلیسکوپ نہیں گئی تھی اس سے پہلے دیکھنے کا موقع ہی نہیں تھا, اور خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آسمان پہ ہاتھ نظر آئے گا. اور بالآخر اب اس وقت کم از کم اس عصر کے اندر اس ٹیلیسکوپ کے نتیجے میں وہ نظر آ رہا ہے. البتہ ممکن ہے کہ اس کی تشریح کچھ اور ہو, واقعا آسمان کے اوپر کوئی ہاتھ بنا ہوا نظر آ جائے. السماء منفطر به کان وعده مفعولا, خدا تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب کا وعدہ ہوگا, اس میں تبدیلی نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا ان ھذہ تذکرہ, یہ جو کچھ کہا یہ عبرت کے لیے, اس سے عبرت حاصل کرو, یہ در حقیقت عبرت و نصیحت کی باتیں. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا, اور اگر ملا کے پڑھیں فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا, اور تو جو چاہے وہ اپنے رب کے راستے کو اختیار کر لے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے سب کچھ کہہ دیا, سب کچھ سنا دیا, سب بتا دیا, یہ ہوگا اور اس طرح سے ہوگا, اب جس نے جو چاہنا ہے کر. تمہیں اپنے رب کے راستے پہ چلنا تو اپنے رب کے راستے پہ چلنا, تمہیں فرعون کے راستے پہ چلنا نعوذ باللہ اس کے راستے پہ جاؤ, جو ہم نے ہدایت دینی تھی وہ ہدایت تم کو دے دی. تو یہ جو آخری جملہ ہے یہ ارادے انسانیہ کے اوپر بہترین دلیل ہے. سب کچھ بتانے کے بعد فرماتا ہے فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا, اب جو چاہتا ہے وہ اللہ کے راستے کے اوپر چل جائے. ہم سب کہیں نہ کہیں خدا کے راستے پہ کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں, کوشش کریں وہ جو زونز ہیں وہ کم ہو جائیں, اور جہاں ہم خدا کے بندے ہیں وہ جگہیں بڑھ جائیں. ہر ایک کا کمپرومائز کرنا ہے, مثلا ممکن ہے میں غیبت پہ کمپرومائز کرتا ہوں, اس پہ کوشش کروں. آپ غیبت نہ کرتے ہوں تو آپ کہیں گے کہ میں بہت اچھا ہو گیا, اور میں سوچوں گا کہ مثلا فلاں یہ کام کرتا ہے میں بہت اچھا ہو گیا کیونکہ میں وہ کام نہیں کرتا. نہیں, ہر ایک آدمی کا بت کہیں اور ہے, آپ کا بت کہیں اور ہے, میرا بت کہیں اور ہے. دیکھیے ہمارا بت کہاں پر ہے, اس کو توڑیں, اس پہ خدا سوال کرے گا انشاءاللہ. خدا مجھے اور آپ کو سعادت نصیب فرمائے, ماہ مبارک رمضان کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار اس قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا واسطہ, جو اس وقت مشکلات میں مبتلا ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما. پاک پروردگار جو مصیبتوں میں ہیں اور جو اس مشکل سی گھڑی میں مبتلا ہوئے ہیں, پاک پروردگار پہ ہم تو محمد والے محمد ان کو آسانی نصیب فرما. پاک پروردگار کی تمام مشکلات حجت کے ظہور کے لیے پاک پروردگار, تو جو آسان محمد والے محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین جانے ساروں میں قرار فرما. اس ماہ مبارک رمضان میں ان کی آمد کی خوشخبری ہمیں نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص اپنے ہمارے تمام مومنین المومنات کے مرحومین بالاخص علماء اور فقہاء سب کے لیے تلاوت فرمائیں.